مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
آئیے مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کو تاثرات دکھاتے ہیں
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
آپ کا نام
فیصل اشفاق
ناصر الدین
احسن اتاری بلال اتاری
علی حمزہ اتاری عبد الحنان اکرم
دانش اعظم
محمد رئیس اتاری
فیصل بھائی کہاں سے ہیں
ہم صادق آباد سے
میں لانڈی سے ہوں
میں کراچی سے این ای ڈی یونیورسٹی کا طالب علم ہوں
میں اپنا حسین آباد رہائش ہے میری
میں پنجاب اوکارا سے
میں بہاولپور سے تشریف لا
میں نیو کراچی
ادھر ہم مدرس کورس کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں
کتنے دن کا ہوتا ہے
یہ پانچ ماہ کا
کیا ایسی بات ذہن میں آئی اور آپ نے گھر سے پانچ ماہ کے لیے یہاں آ گئے کیا ایسا دل کو لگا
دنیا کے لیے بھی ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن کچھ دین کے لیے بھی ہو جائے
بہت اچھا لگا معلومات ہوئی اور یہاں آ کے تو فیض ہی فیض ملتا ہے اور جو سکون مجھے یہاں ملتا ہے اس کے علاوہ کہیں نہیں ملتا اللہ کے گھر کی بات یہ لگے
یہاں کس سلسلے میں
یہاں پہ جمعہ کا جو ہفتہ وار مدنی اجتماع ہوتا ہے تو اس میں جاب کے بعد یہاں پہ شرکت کی پوری کوشش کرتے ہیں
میں مدنی قافلے میں آیا ہوتا ہوں تین دن کے گھر پہ بیٹھے بیٹھے آپ دیکھیں گے آپ کھانا کھاتے کھاتے دیکھیں گے پھر بچوں کے ساتھ ہوں گے یا گھر میں کوئی بھی معاملات ہوں گے نا اس میں آپ مصروفیت آپ کی الگ ہوگی اور وہاں آپ کا الگ دھیان ہوگا وہ نہیں ملے گا جو یہاں ایک یکسوئی کے ساتھ آپ پیر و مرشد کو دیکھ رہے ہیں اور بس دل کرتا ہے کہ بس یار مطلب پوری پوری رات بھی یہ مذاکرہ ہونا بندہ بیٹھے بیٹھے دیکھتا رہے پیر و مرشد کو یار
یہاں کس سلسلے میں
مدنی مذاکرے
جی مدنی مذاکرہ ہے کیا لوگوں کو بتائیں گے کیا
مدنی مذاکرہ جو ہے نا اس سے روحانیت ملتی ہے اور جسم کی سمجھ لو غذا ہے یہ
اچھا آپ وہاں بہاولپور میں مدنی مذاکرہ ہے مدنی چینل پہ یا موبائل وغیرہ دیکھتے ہوں گے لیکن آج آپ نے لائیو بیٹھ کے سامنے دیکھا ہے تو کیا ڈفرنس ہے اس میں
جی بالکل لائیو ہے اور بلکہ ابھی بھی سکرین ہے درمیان میں ایک شیشہ ہے دلی خواہش ہے کہ مسافہ اور ان سے دست بوسی ہو ان کی
تو یہ کیسے کس نے ترغیب دلائی آپ کو
یہ قاری صاحب نے ہم حافظ تھے پہلے لیکن قرآن مجید کو چھوڑ گئے تھے پڑھتے نہیں تھے نمازیں جاتی تھی دکھ نہیں ہوتا تھا
میں 12 ماہ کے قافلے میں آیا ہوں اور اسے سٹارٹ میں امیر قافلہ کورس کر رہا ہوں تو آج ماشاءاللہ باپا کے مدنی مذاکرہ سننے میں ملا ہے الحمدللہ یہاں پہ بہت مجھے نئی چیزیں نئے مسائل سننے کو ملے ہیں
میں سر ڈیرہ غازی خان سے بس آیا تو پرسنل کام سے تھا لیکن الحمدللہ یہاں پہ شرکت کا ایک وہ مل گیا تو میں نے کہا لازمی سی بات ہے شب جمعہ تھی آج تو جاتے جاتے میں نے کہا امیر علیہ سنت سے بھی ملتے جائیں بڑی خواہش تھی ان سے ملنے کی الحمدللہ وہ آج پوری ہوئی میں پہلی دفعہ آیا ویسے فیضان مدینہ میں سنا بہت تھا الحمدللہ فیضان مدینہ آج دیکھنے کا بھی موقع مل گیا الحمدللہ
لوگوں کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے جو بھی سوچ رہے ہیں یہاں جائیں نہ جائیں فیضان مدینہ میں کیا ماحول ہوگا
ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں آپ آئیں گے تو آپ کو ایک دلی سکون دلی کیفیت آپ کو سکون ملے گا آپ کو ادھر سے خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگا
اچھا آپ نے کہا کہ میں 12 ماہ کے لیے یہاں آ گیا ہوں کیا ایسے دل میں کیا کیفیت آئی کہ اتنی دور سے آپ 12 ماہ کے لیے آ گئے کس نے
بس یہ باپا کی کرم نوازی ہے بس شروع سے ذہن تھا کہ درس جامعہ کا الحمدللہ درس جامعہ بھی جاری ہے اور باپا کا کرم ہوا تو بس ذہن بنا تو 12 ماہ میں یہاں فضل مدینہ آ گئے ہیں
اچھا یہ امامہ شریف آپ نے یہاں کے باندھا
بالکل یہ امامہ شریف میں نے یہیں آ کے پہلی دفعہ باندھا اور میری ایک دفعہ خواہش تھی کہ میں مدینہ پاک جاؤں اور وہاں جا کر اس امامے کو اپنے سر پہ باندھوں لیکن وہاں تو ابھی تک نہیں جا سکا لیکن یہاں پہ خواہش پوری ہو گئی ہے
اچھا کیا ایسی ایک فیلنگ ہے کہ آپ دن میں ڈراپ کرتے ہیں اور جب ایسا کوئی مطلب کہ مدنی مذاکرہ آتا ہے تو آپ اس کے بھی شرکت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں
تھکاون اپنی جگہ پہ لیکن جو ہے وہ ہمت کر کے آ جاتے ہیں کہ جو ہے وہ ہفتہ وار اجتماع نہ چھوٹے
جو باہر جو بیٹھتے ہیں نا ان کو مطلب اگر ان کی سمجھ میں آ جائے نا کہ یار مسجد میں کیا ملتا ہے تو باہر کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے
صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے نا
صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے مسجد ایسی چیز ہے جہاں سے آپ کو شرافت ملتی ہے جہاں سے آپ کو مطلب روحانیت ملتی ہے صحیح ہے نا اللہ پاک کی ذات کی معرفت آپ کو ملتی ہے
لوگوں کچھ پیغام دینا چاہیں گے جو بھی سوچ رہے ہیں کہ یار وہاں جائیں یا نہ جائیں کیسا ماحول ہوگا آپ نے تو اب آ کے دیکھ لیا ان کو کچھ کیا پیغام دیں گے
پیغام تو ایک بڑا اسپیشل سا دوں گا کہ یہاں آنے کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور میں لوگوں کو یہی پیغام دوں گا کہ یہاں لازمی ایک دفعہ لازمی ہے
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کہتے ہیں, دل میں نیت کر لیں گے تب بھی آپ معتکف ہو جائیں گے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی یہ الفاظ کہہ لیں, میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. نبائی تو سنت الاعتکاف کے معنی بھی یہی ہے, عربی جان کے معنی پتہ ہو تو عربی میں کہنا بھی دل کی نیت کے ساتھ کافی ہوگا, ثواب ملے گا, مزید ثواب ملے گا, ورنہ دل میں نیت کرنے سے بھی ثواب ملے گا. جب تک مسجد میں رہیں گے معتکف رہیں گے, جب مسجد سے خارج باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد دیکھیں, مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کے پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی تو اب یہ کہ کھا پی نہیں سکتے, درود شریف کا ختم ہوا, پانی دم کیا ہوا آیا, پی نہیں سکتے مسجد میں. اعتکاف کی نیت کر لیں, اس کے بعد بھلے پی لیں. البتہ کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا اعتکاف کا. ثواب کی نیت سے بہتر یہ کہ اعتکاف نیت کی جائے, کچھ ذکر و درود کر لیا جائے, اور چاہیں تو برابر درود شریف پڑھ لیں. اب بھلے ضرورت ہے تو کھائیں پیے بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. 1443 ہجری کے ذوالحج کی آج دوسری رات عالمی مدنی مرکز میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے. آج کی دوسری رات کی نسبت سے ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 2. بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود شریف پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرہ جاری ہے, آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں حضرت صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت, ہم میانہ روی کے بارے میں بہت سنتے آ رہے ہیں کہ میانہ روی اختیار کرنی چاہیے, تو کائنڈلی ہمیں یہ بتا دیں کہ عبادات اور معاملات کے اندر ہم کس طرح میانہ روی اختیار کر سکتے ہیں.
اعتدال میانہ روی, مطلب نہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ کسی معاملے میں شدت ہو, نہ ایسی نرمی بھی نہ ہو کہ آپ نقصان اٹھائیں, لیکن درمیانہ انداز ہو, بیچ کا انداز ہو, مگر سب کچھ ہو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. مثال کے طور پر آپ کو رائے خدا میں لٹانے کا جذبہ ہے, خیر ایسے تو بہت کم ہوتا ہے, اربوں میں کوئی ہو, کروڑوں میں بھی نہیں, تو پھر پورا نہ لوٹا دیں کہ آپ کے بال بچے بھیک مانگے اور آپ کو ہاتھ پھیرانا پڑے. تو اتنا آپ دیں کہ آپ کے پاس ہی بچے رہے, بچہ رہے, اور آپ کو سوال کی حاجت نہ ہو, آپ کے بال بچوں کو کوئی محتاجی کا سامنا نہ ہو. یہ ہوئی میانہ روی کہ آپ نے مطلب بیچ کا راستہ اختیار کیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میں حضرت صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اسلام جدیدیت کے خلاف ہے؟
سوال دوبارہ.
جدیدیت,
جدیدیت, جدیدیت سے آپ کی مراد کیا ہے؟ نیا نیا, جدت اس کا, یعنی کہ غالباً یہ کہہ رہے جدت سے, جو جو بھی چیز شریعت سے ٹکراتی ہے اسلام ظاہر ہے کہ اس کو اجازت نہیں ہے اس کی, جو شریعت سے نہیں ٹکراتی تو وہ جائز ہے. مثال کے طور پر اس وقت مدنی چینل پر آپ نے ویڈیو سوال کیا کہ جدت پہ, میں جب آپ کو مدنی چینل کے ذریعے جواب پہنچانے کی کوشش میں ہوں, یہ بھی تو جدت ہے یا جدیدیت ہے, ایک نئی ٹیکنالوجی ہے. تو جو ٹیکنالوجی, جو ترقی شریعت سے نہیں ٹکراتی ہے, اللہ اور رسول نے جسے منع نہیں کیا, وہ جائز ہے. اس میں کوئی اتنے ہوائی جہاز میں حج پہ جاتے ہیں نا, تو پہلے تھوڑی سا ہوائی جہاز جو بات بات کو یوں سمجھتے ہیں کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو بس وہی, باقی جو بھی کرو وہ بدعت, جن کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے ان کے لیے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ پہلے اونٹ اور گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا حج, اونٹ گھوڑے یا پیدل, ہوائی جہاز کا تصور نہیں تھا. صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی ہوائی جہاز پر سفر نہیں کیا کہ اس وقت ہوائی جہاز ایجاد نہیں ہوئی تھی, بعد میں, بہت بعد میں ایجاد ہوئی نا. ہوائی جہاز میں حج پہ جاتے ہیں نا, یہ بدعت ہے نا, مگر یہ وہ بدعت ہے جس کو ہم کہیں گے بدعت مباحہ, جائز بدعت, یعنی جس کے لفظ بدعت لگ گیا وہ بس وہ حرام اور جہنم والا کام نہیں ہو جاتا, ورنہ تو ہم چل بھی نہیں سکتے. ہم خود یعنی ہر فرد سراپا بدعت ہے, ہر فرد, کیونکہ جو بھی نئی چیز ہو وہ بدعت ہوتی ہے. ہم نئے تو ہیں, ہم کہاں دور رسالت میں تھے, ہم کہاں صحابہ کرام میں سے ہیں, تو بعد والے. یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, میں صحیح بولتا ہوں کہ نئی چیز, جو نئی چیز قرآن و سنت کے خلاف ہو, شریعت سے ٹکرا ہے, وہ رد ہے, اور جو نئی چیز قرآن و سنت سے نہیں ٹکراتی, اللہ اور رسول نے اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں فرمائی, وہ جائز ہے. یہ ایک مطلب میں نے فیصلہ کن بات کی ہے, بیٹھ کر ضد نہ کی جائے کہ بھائی وہ جشن ولادت تو یہ نعوذ باللہ بدعت, تو گیارہویں شریف تو یہ بدعت, یہ ہوائی جہاز میں پہ جاتے ہیں تو یہ بھی بدعت, یہ مسجد لینتھر کے بنی ہوئی ہیں اور مطلب پنکھے چل رہے ہیں, یہ ٹیوب لائٹ لگے, سب بدعت, کچھ بھی نہیں تھا اس دور میں, اب تو اے سی لگ گئے تو اے سی بدعت, کچھ بھی نہیں تھا, اور بہت کچھ ہے جو نئی چیزیں. تو یہ بس آپ ذہن بنا لیں گے نا کہ جو شریعت نے جس کام سے منع نہیں کیا وہ جائز ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس شعر کی وضاحت فرما دے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش میں طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائی یہ تیری ہی داستان ہے.
یہ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, تو اس میں جیسے کہ یہ شب معراج کی طرف یہ اس کا مطلب نے اشارہ ہے کہ عرش اعظم پر, عرش پر معراج کی رات ایک نئی قسم کی مطلب یعنی کہ بحث چل رہی تھی, گیم آگے بھی تھی, اور فرش پر بھی ایک عجیب سا شور تھا. جب میں نے کان لگایا غور یعنی غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ فرش ہو یا عرش ہر جگہ میرے مصطفیٰ کی عظمت کے ڈنکے بج رہے ہیں. اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
شہ
امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے گھر کی چھت پر چڑیوں کے لیے دانا اور پانی ڈال دیتا ہے تو کیا اس کا اس کو ثواب ملے گا؟
بالکل ملے گا. اگر وہ دانے اور پانی سے چڑیاں فیضیاب ہوتی ہیں استعمال کرتی ہیں تو اس طرح کے دانے وغیرہ ڈالے کہ جو پرندے کھا لیتے ہیں بالکل ثواب کا حقدار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ عوام میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے زندگی میں 7 سال تک قربانی کر لی تو اب اس وقت قربانی نہیں. آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
غلط فہمی ہے نا. آپ نے سوال میں یہی کہا نا, یہ واقعی غلط فہمی ہے کہ 7 کے عدد کا یہاں کوئی دخل نہیں ہے, یعنی کہ جس سال قربانی واجب ہوگی اس سال کرنی ہوگی, جس سال واجب نہیں ہے تو اب واجب نہیں ہے تو اب کرنا ضروری نہیں ہے. اور اگر 100 سال تک زندہ رہتا اور بالغ ہونے کے بعد سے ہر سال وہ یعنی کہ قربانی کے شرائط پائے جاتے ہیں تو ہر سال اس پر واجب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ اگر اسلامی بہن کے پاس 2 تولے سونا یعنی گولڈ موجود ہو اور 7 500 روپے کیش ہو تو کیا اس پر قربانی ہوگی؟
ہو جائے گی, نصاب تک پہنچے گی رقم. قرض میں نہ ڈوبا ہوا ہو, ڈوبی ہوئی ہو رقم یا اس کی ضرورت سے زائد ہو. گولڈ جو ہے نا یہ یاد رکھیں کہ اگر چاہے وہ زیورات ہوں پہننے پہنتی بھی ہو ہے نا تب بھی وہ
جب نصاب کو پہنچیں گے تو اس پر زکات وغیرہ کا حکم لاحق ہوگا. یہ فقط اتنا ہے تو اس وجہ سے اس کے اوپر قربانی وغیرہ نہیں ہوتی, لیکن چونکہ ساتھ میں رقم بیان کی ہے تو ملانے سے نصاب بن جائے گا, لہذا اس پہ قربانی لازم ہو جائے گی.
ہاں, 2 تولے سونے پر جبکہ رقم یا کوئی چیز نہ ہو ہے نا تو وہ الگ, پھر اس کا پھر زکات فرض ہونے کے لیے مطلب یہ 2 تولے کافی نہیں ہے. عام طور پہ کچھ نہ وہ تو کرنسی ہوتی ہی ہے.
امیر اہل سنت دامت مقدم العالیہ سے سوال یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے اعتبار سے ایک مسلمان کو شراب سے کس طرح اور کیسی نفرت ہونی چاہیے؟
شراب حرام ہے, جہنم لے جانے والا کام, ایک قطرہ بھی اس کا. بعض لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے یا غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ جو عادی ہوتا ہے اس کو تو نشہ تو آتا نہیں ہے, نشہ حرام ہے نا, پھر شراب پیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, شراب چونکہ ناپاک بھی ہے اس کا ایک قطرہ بھی پیے گا تو ایک نجاست اس نے منہ میں ڈالی, تو یوں مطلب یہ ایک قطرہ بھی اس کا حرام ہے چاہے نشہ آئے یا نہ آئے. حدیثوں میں اس کی تو بڑی ہی مذمت ہے. ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ابھی اصل میں شراب بدقسمتی کے ساتھ اتنی عام ہوتی جا رہی ہے کہ جیسے کہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض جگہوں پر ملک و بیرون ملک کی اگر ہم بات کریں تو جس طرح ہمارے یہاں کولڈ ڈرنکس گھر میں رکھی جاتی ہیں اس طرح اب گھروں میں شراب بھی رکھی جاتی ہیں بدقسمتی کے ساتھ, اور اس کو اتنا عام کر دیا گیا ہے. اور پھر یہ زیادہ تر پرابلم کرتا ہے صحبت اور گیدرنگ, جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے وہ اٹھنے بیٹھنے والے اتنے وہ شراب کو ایزی لے لیتے ہیں اور اس کو معاشرے کا کلچر کا حصہ بنا لیتے ہیں. جیسے پہلے آپ کو بندہ سگریٹ پینے کے تعلق سے بھی لوگ اس طرح صحبت سگریٹ کی عادی بنا دیتی تھی, اب اسی طرح شراب جو ہے نا وہ صحبت سے آدمی شرابی بن جاتا ہے, شراب کے ساتھ ساتھ یہ جوئے کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. تو بہتر تو مطلب عرض تو یہی ہے کہ ہم سب کو ہر وہ شخص کی صحبت جس میں شراب پی جاتی ہے, وہ جو گناہ کرتے ہیں جوا کھیلتے ہیں ان سے بس آپ فوراً اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیں امیجیٹ. ایسو سے دوستی بھی نہ رکھیں, ایسو کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی نہ رکھیں. آفیسز کے اندر بھی بعض اوقات اس طرح کا کلچر پایا جاتا ہے. انٹرنیشنل میڈیا ہے دعوت اسلامی, دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے, صرف پاکستان میں نہیں دیکھا جاتا. تو دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ ہیں, آفیسز کے اندر ہیں, فیکٹری میں ہیں, تعلیمی اداروں میں ہیں, جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس ہیں وہاں پر ہیں, کائنڈلی ہر وہ گیدرنگ جس میں اللہ کی نافرمانی ہے اس کو امیجیٹ اس کو آپ ڈسکنیکٹ کریں, اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ, عاشقان رسول کے ساتھ, دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اب اٹھنا بیٹھنا رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی دنیا آخرت کی برکتیں نصیب ہوں گی. مقتد المدینہ کی کتاب ہے برائیوں کی ماں, یہ اگر آپ لے لیں, اس کے پرچے بھی ہم نے نکالے ہیں برائیوں کی ماں کی طرف سے, یعنی کہ ایول آف ہے اس میں, مدر آف ایولس انگلش اس کا ٹرانسلیشن ہے, وہ بھی ملتی انگلش ٹرانسلیشن میں ملتی, مدر آف ایولس وہ لے لیں, اور اس کے پیپرز بھی ہیں وہ بھی لیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ اس سے کافی ذہن بنے گا کہ شراب نہ صرف چھوڑی جائے بلکہ شراب سے نفرت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ.
اسی نام سے نگران شورا کا ایک بیان بھی ہے جو انتہائی مؤثر ہے, اس کا سننا بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ مفید ہوگا برائیوں کی ماں کے نام سے.
آئیو برائیوں کی ماں جو ہے نا یہ نگران شورا کا بیان کی روشنی میں ہی
جی
مرتب کیا گیا ہے. پانچ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر ایک, ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے. نمبر دو, اللہ پاک نے شراب پر اس کے نچوڑنے والے اور جس کے لیے نچوڑی جائے اس پر, پینے والے اور پلانے والے پر, لانے والے اور جس کے لیے لائی جائے اس پر, بیچنے اور خریدنے والے پر اور اس کی قیمت یعنی کمائی کھانے والے تمام افراد پر لعنت فرمائی ہے. نمبر تین, شراب کو دیوار پر دے مارو کیونکہ یہ اس شخص کا مشروب نہ ڈرنک ہے جو اللہ پاک اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. نمبر چار, شرابی جب شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. نمبر پانچ, شراب سب سے بڑا گناہ اور تمام برائیوں کی جڑ ہے. شراب پینے والا نماز چھوڑ دیتا ہے اور بعض اوقات اپنی ماں خالہ اور پھوپھی تک سے بدکاری کا مرتکب ہو جاتا ہے. اللہ پاک شراب سے مسلمانوں کو نجات بخشے. جو مسلمان پیتے ہیں وہ اللہ سے ڈریں اور توبہ کریں. اگر نشے کی حالت میں موت آ گئی تو آپ سوچیں اسی موت کتنی خوفناک اور کتنی دردناک اور تباہ کار ہوگی. فوراً سے پیشتر توبہ کریں. جتنی شراب ہے اب اگر کسی کو آپ دے دیں گے گفٹ, یہ گفٹ بھی نہیں دے سکتے, اس کو گٹر میں بہا دیں. گٹر میں جو نجاست ہے نا اس سے بھی یہ خطرناک نجاست ہے. یہ ام الخبائث ہے, ام الخبائث نے ناپاکیوں کی ماں, برائیوں کی ماں, خبیث اس کو بھی کہتے ہیں نا, ناپاک کو بھی. تو یعنی کہ یہ میں آپ کو چوٹ یعنی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ گٹر میں ڈالتے ہیں نا, تو گٹر میں جو کچھ ہے نا اس میں سب سے خطرناک شراب کو آپ تصور کریں اس میں ڈال رہے ہیں آپ. یہ واقعہ اس کے علاوہ کوئی اس کی جگہ کہاں ڈالیں, اس کو بہا دیں, کسی کو دینا نہیں ہے. ایک قطرہ بھی نہیں ہونا ہے. یہ گھروں میں پیتے ہیں, دعوتوں میں رکھتے ہیں, مطلب جس طرح منرل واٹر رکھتے ہیں یا وہ مختلف ڈرنکس رکھتے ہیں, کولا ڈرنکس وغیرہ, تو شراب بھی بعض جگہ رکھی جاتی ہے. اور یہ بھی پرانا کلچر ہے, یعنی آج کل یہ شروع ہوا ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں تو پہلے ہم گزرتے تھے نا, پرانی بات کر رہا ہوں, جب شراب پر پابندی قانونی طور پر کوئی روک ٹوک نہیں دی, تو جس طرح ہوٹل کھلے ہوئے نا تو اس طرح شراب کے گتے کھلے ہوئے ہوتے تھے. اگرچہ ہوٹلوں کے مقابلے میں تعداد کم تھی تو اس کو شراب کا گتا بولتے تھے. جو میری عمر کے ان کو پتا ہوگا, اس نشے میں لوگ گھومتے ہوتے تھے. یہ میں کراچی کی بات کر رہا ہوں. یہ پھر اللہ نے کرم کیا اور کچھ ایسا ہوا کہ شراب پر پابندی پڑی اور یہ گتے جس میں کتے پلتے تھے یہ بند ہو گئے. اب بھی شراب ہے لیکن یہ نہ کہ وہ اتنی عام تھی کہ عام آدمی چلتے ہوئے ہوٹل میں چائے پینے جانا ہے نا اس کو تو جا کے بیٹھ جائے اندر. ایک مثال دیتا ہوں, وہ دور میں نے دیکھا اپنے شہر میں. پھر اللہ نے کرم کیا کہ آہستہ آہستہ ویسے قانون بنے اور ترکیب ہوئی. ہمارے مطلب پی آئی اے جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے اس میں شراب بکتی تھی. مجھے واسطہ پڑا ہے, مجھے آ کر اس نے بولا تھا ورنہ بھی اس کی 79 میں مجھے وہ شرارت تھی اس کی. اگرچہ وہ بیچنے تو نکلا تھا شراب, نہیں گاڑی لے کر نکلتے ہیں بسکٹ چائے کافی یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تو شراب بھی ہوتی تھی. اب الحمدللہ ہمارے یہاں یہ کرم ہے کہ پی آئی اے میں شراب نہیں بکتی. جو میری معلومات ہے یہ, کیونکہ میں نے دیکھی بھی نہیں ہے, زمانہ ہو گیا نہیں دیکھی اس میں شراب. کیا ٹریول تو ہوتا رہتا ہے. اللہ پاک شراب سے ہم سب کو بچائے, اس کے آفت سے نجات بخشے. سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ توبہ کر لیں اور اس کو دیکھے بھی نہیں, صرف بالکل یعنی سوچے بھی نہیں, مجبوری بھی نہ بنائے کہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے, فنا ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں حرام میں شفا نہیں ہے, اس میں شفا نہیں ہے. عارضی طور پر سکون کا احساس ہونا یہ شفا نہیں ہے, یہ بربادی ہے. دوا یہ دوا نہیں ہے بلکہ یہ مرض ہے. شراب جو ہے, شراب میں اتنی خرابیاں ہیں جس کی انتہا نہیں. طبی طور پر بھی اس میں بڑی خرابیاں ہیں, میڈیکلی بھی بہت خرابیاں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
Gostaria de fazer uma questão ao nosso amigo de Sunna. O primeiro Nabi, o nome dele é Adam al-Islam, e gostaria de saber o segundo nome do nosso Nabi.
سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں, اس کے بعد حضرت سیدنا شیس علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہوئے. شیس میں شین یا اور فا آخر میں, شیس. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
نابینا اسلامی بھائی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, بعض اوقات قبلے سے ان کا رخ پھر جاتا ہے, تو ان کی نماز کا کیا حکم ہے؟ آپ سے ایک سوال اور ہے, کیا نابینا اسلامی بھائیوں پر حج فرض ہے؟
نابینا اسلامی بھائی کے لیے بھی قبلے کی طرف منہ ہونا نماز میں شرط ہے. یہ نابینا اگر قبلے سے اس کا سینہ پھر جائے گا تو نماز تو اس کی مطلب جیسے کہ پھرا اور فوراً سیٹ ہو گیا وہ الگ بات ہے, ورنہ وہ غالباً تین سبحان اللہ کی قدر نماز پڑھتے میں اگر سینہ پھرا رہا تو نماز اس کی ٹوٹ جائے گی. یہ 45 کے زاویے سے 45 ڈگری سے باہر اگر آ گیا تو قبلے کی, اور اگر شروع ہی اس نے اس طرح کیا کہ قبلے کی طرف اس کا سینہ نہیں تھا 45 ڈگری سے باہر تھا تب تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی.
نابینا کا یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ اس نے قبلے کی طرف رخ کرنا, یہ اس کے لیے بھی ضروری ہے. اب جیسے یہ پڑھ رہے تھے تو یہ تو پورا ایک بنایا ہوا تھا, تو ظاہر ہے کہ اور عام طور پہ معلومات ان کو ہوتی بھی ہے کہ کس طرف قبلہ ہوتا ہے جس میں یہ عادی ہوتے ہیں. اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی بتانے والا نہیں تو پھر وہاں ان کے لیے تحریک کی صورتیں ہوتی ہیں کہ یہ تحریک کریں گے.
وہ تو آنکھ والوں کے لیے بھی ہے
جی,
اور نابینا پر حج فرض نہیں ہے. اچھا یہ تو وہ جواب. اچھا اس میں اس کلپ میں انہوں نے منہ دھویا تھا ڈل کے نیچے رکھ کر, تو یہ ایسا نہ کریں, یہ کان میں پانی چلا جائے گا پھر آپ کو پریشانی ہو جائے گی, کان میں پھر پیپ وغیرہ ہو سکتی ہے. کان میں پانی ڈالنا مفید نہیں ہے, کان پانی ڈالنے کی جگہ نہیں ہے.
وضو میں داڑھی دھونے کے تعلق سے اسلامی بھائی کنفیوژن کا شکار بھی رہتے ہیں, دیکھا جاتا ہے کہ داڑھی کتنی دھونی ہے, اندر تک ہر داڑھی والے کو کیا جیل تک دھونا پھر پوری دھونا, تو اس کے تعلق سے بھی اگر آپ رہنمائی فرما دیں کہ کس کی کتنی داڑھی ہو, گھنی داڑھی ہے یا کم گھنی کی داڑھی ہے, جیل میں پانی کب تک کہاں پہنچے, جڑ میں کیسے پہنچے, یا یہاں تک بھی داڑھی دھونے کے تعلق سے اگر آپ کچھ وضاحت فرما دیں.
تو یہ مسئلہ بہار شریعت کا میں عرض کرتا ہوں کہ داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں, گھنے انگلش تھک بیئرڈ ایک دم یہ گھنے ہیں, کہیں سے بھی کھال نظر نہیں آ رہی, تو داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں تو جلد یعنی اسکین کا دھونا فرض ہے, اور اگر گھنے ہوں تو گلے کی طرف دبانے سے جس قدر چہرے کے گردے میں آئیں, گلے کی طرف دبائیں گے نا تو یہ چہرے کے اس میں آ گئے نا دائرے میں, ان کا دھونا فرض ہے, اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں. اور جو حلقے سے نیچے ہوں جیسے ابھی حلقے سے نیچے ہیں ان کا دھونا ضرور نہیں, اور اگر کچھ حصے میں گھنے ہوں اور کچھ چھدرے تھن بیئرڈ, تو جہاں گھنے ہوں وہاں بال اور جہاں چھدرے ہیں اس جگہ جلد یعنی کھال کا دھونا فرض ہے.
آج الحمدللہ ہمارے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں ملک بھر سے دار المدینہ اور ہمارے فیضان اسلامک اسکول کے اسٹاف کے اسلام بھائی بھی, ان کا 3 روزہ سنت برا اجتماع ہے. تو عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں جمعہ ہفتہ اتوار یہ لوگ یہاں رہیں گے, اور آج ماشاءاللہ یہ براہ راست فیضان مدینہ میں حاضر بھی ہیں, اور فیمیل اسٹاف جو ہے ان کے بارے میں پیغام ملا ہے کہ یہ بذریعہ مدنی چینل اپنے اپنے گھروں پر یہ اس وقت شامل ہیں.
ماشاءاللہ خوش آمدید, ان کو ویلکم بولنا پڑے گا, ویلکم موسٹ ویلکم.
آپ انشاءاللہ دعوت اسلامی کی جب ویب سائٹ پر جائیں گے نا تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ کو یہ شراب کے تعلق سے یہ پمفلیٹ آپ کو مل جائے گا. یہ یہاں سے چلیں, شراب کے تعلق سے یہ آپ کو پمفلیٹ مل جائے گا, یہ مختصر پمفلیٹ بھی ہے, اس کو مطلب واٹس اپ پر لے کر آپ اس کو فارورڈ بھی کر سکتے ہیں, اور یہی پمفلیٹ آپ کو وہیں پر انگلش میں بھی مل جائے گا انشاءاللہ. یہ انگلش میں ہے.
سوشل میڈیا نے چلایا بھی ہوگا اس کو میرے خیال ہے,
جی
نہ چلایا ہو تو پی ڈی ایف بنا کر ایک بار پھر چلا دیں, نقصان تو ہے نہیں.
یہ پمفلیٹ حضور انگلش، اردو، انگلش، ترکش، گریک، ڈینش، ہندی، گجراتی، سندھی، ڈچ، بنگالی، چائنیز، تامل، جرمن، اٹالین، پشتو، کرول اور انڈونیشین زبان میں یہ پمفلیٹ دستیاب ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر.
اچھا
جی،
الحمدللہ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میرے بیٹے نے دار المدینہ میں پڑھتے ہوئے اتنی کم عمری میں نازلہ قرآن پاک مکمل کیا ہے. الحمدللہ دار المدینہ میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی بخوبی دی جاتی ہے. ہمارا یہ فیصلہ تھا کہ ہم اپنے بیٹے کو دار المدینہ میں داخلہ کروائیں، دار المدینہ میں وہ تعلیم حاصل کرے، تو ہمارا یہ فیصلہ درست ثابت ہوا. دار المدینہ میں صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے دن بخوبی منائے جاتے ہیں.
ماشاء اللہ.
میرا سوال یہ ہے کہ سمندر میں نہانے سے کیا وضو ہوتے ہیں یا نہیں، پھر دوبارہ مسجد میں جا کے وضو لینا پڑتا ہے؟
وضو ہو جائے گا اگر اعضاء وضو پر پانی کم از کم دو دو قطرے سلپ ہو گئے، بہ گئے، تو وضو ہو جائے گا. کلی بھی کر لیں، ناک میں پانی بھی چڑھا لیں تاکہ سنتیں بھی ادا ہو جائیں.
یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ پانی کیا بہتا پانی کے حکم میں آئے گا، کیونکہ ڈرم ہے، ڈرم کے اندر یہ چشمے کا پانی آ رہا ہے اور چشمے کا پانی ڈرم سے ہوتا ہوا پھر نیچے بہ رہا ہے، تو کیا یہ بہنے والے پانی کے حکم میں آئے گا کہ بہتا پانی ہے یا یہ کھڑا پانی ہے؟
یہ بہتا پانی ہے، جو نل سے بھی نکل رہا ہے وہ بھی بہتا پانی ہے.
میرا سوال یہ ہے کہ شکار کیا ہوا جانور کھا سکتے ہیں؟
اگر وہ جانور حلال ہے شکار کیا ہوا اور مرنے سے پہلے اس کو ذبح بھی کر دیا تو حلال ہے. اس کا یہ مسئلہ ہے کہ جس سے کہ چھرا مار کے پرندہ گراتے ہیں، ہے نا، تو چھرا یہ تیر کے قائم مقام نہیں ہے، چھرا مارا پرندہ گرا، تو اب اس کو زندہ مل گیا ہے، اب اس کو ذبح کر دیں گے تو حلال ہے، مر گیا تو حرام. اور تیر اگر بسم اللہ پڑھ کے اس کو پرندے کو مارا یا کسی جانور کو مارا اور حلال جانور کو، اور وہ اس تیر کا اس کو پھل لگا جو آگے کی نوک ہوتی ہے جسے کٹ لگتا ہے، تو وہ کٹ لگ کر اس کا خون اتنا بہ گیا کہ آپ کے پہنچنے تک وہ جانور دم توڑ گیا، تب بھی یہ حلال ہے. یہ اس کا مسئلہ ہے، گولی مارنے سے حلال نہیں ہوگا. بسم اللہ پڑھ کے گولی ماری، کیونکہ گولی میں کٹ سے نہیں مرتا، چوٹ سے مرتا ہے، تو چوٹ اور کٹ میں فرق ہے. آج کل رواج ہے نہیں تیر کمان کا، پہلے ہوتا تھا. اب جیسے کہ قربانی کرتے ہوئے کوئی جانور بالکل یعنی کہ اب قابو نہیں آتا، پاگل ہو گیا، مار دھاڑ کر رہا، بھاگ رہا ہے، یا گڑے کے اندر گر گیا جس تک پہنچ نہیں سکتے، اس کو نکال ہی نہیں سکتے، تو یہاں بھی یہ ذبح استراری کہلاتا ہے کہ کوئی نوکدار تیر یا چھری اور اس طرح کوئی ڈنڈے میں باندھ کر یا کسی طرح اس تک پہنچائی اور اس سے اس کو کٹ لگائے، اس سے وہ کٹ لگانے سے بسم اللہ پڑھ کے تو کٹ لگایا، کہیں بھی بولے گلا شرط نہیں ہے، کہیں بھی کٹ لگا اور وہ جانور جو ہے حلال ہو جائے گا. مگر یہ اس صورت میں نے بتائی آپ کو کہ بالکل یہ جب یہ کہ اس پر ذبح کر نہیں سکتے، ذبح اختیاری جو ہوتا تھا گرا کر اس کو چھری پھراتے، یہ ذبح اختیاری کہلاتا ہے. اور جو میں نے دوسری صورت بتائی گڑے میں گر جانا یا جانور پاگل ہو گیا، اب وہ ہاتھ نہیں آ رہا، ویشی ہو گیا، تو اب اس کو اس طرح کٹ لگا کر بھی، لیکن عوام کی سمجھ میں یہ آئے گا نہیں. میں نے وہ مسئلہ عرض کر دیا جو کتابوں میں لکھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ
محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ
رحمن آئے کلانا کی جتنا میں
اللہ تعالی میرے باپ کا سب
سب کو مدینہ بلا لے
کو آباد رکھ ان کے سارے بھلانے کو بھی شاد رکھ میں آج آپ کو سکس بک کے حج اف حدیث سنانگا بخاری صحیح مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی اینڈ ابن ماجہ
ماشاء اللہ پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری بولی والی ادائیں مرحبا یا اللہ پاک ان سب بچوں کو ان کے امی ابو کو حاجی بنا دے مدینہ دکھا دے مجھے بھی ان بچوں کے صدقے میں مدینہ کی حاضری نصیب ہو جائے یہ آخری میں سوال کیا کہ بلیک بورڈ یہ وائٹ اپ تو بورڈ ہوتا ہے بورڈ پر یہ تصویر بنا سکتے ہیں ہاں جاندار کی تصویر نہیں بنا سکتے گناہ ہوگا بنائیں گے تو اسکرین پر جو تصویر آتی ہے نا یا واٹس ایپ پہ آتی ہے جسے تو یہ ڈیجیٹل تصویر کہلاتی ہے شعاعی تصویر ڈیجیٹل فوٹو جیسے آئینے میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا تو فوٹو آتی ہے نا ہماری تو یہ ڈیجیٹل فوٹو جو ہوتی ہے اس میں حرج نہیں ہے یہ جائز ہے اور یہ جو قلم سے بنائیں گے نا قلم سے کسی چیز سے تو یہ جائز نہیں ہے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم
آغم
میری پڑھ نواسی ہوں میرا بھائی مجھے سمجھا رہی ہے گھر میں اسکرین پہ ہاں
یا خدا حج پہ بولا
আমি মাঝে মধ্যে নামাজে সুরা ফাতিহা পড়তে ভুলে যাই। এমতো অবস্থায় যদি নামাজের মাঝে সুরা ফাতিহা না পড়ার কথা মনে পড়ে কি করণীয় তখন, বা যদি নামাজ শেষে মনে পড়ে তখন কি করণীয়?
এসি সুরত মে কে সজদে সব কর লে জবকে দূসরি সুরত নে বাকাদের ফরজ তো পড়ি লিয়া হো কম সে কম সুরা ফাতিহা আগর ভুল গয়া আব ইয়ে কে সজদে সহু করনে সে নামাজ দুরুস্ত হো জায়েগি।
جس مقام پہ پڑھنا واجب ہوگا وہاں وہ بھول گیا
اب وہیں کے لیے
تیسری اور چوتھی رکعت میں، چار رکعت والی نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر سورت فاتحہ نہیں پڑھی تو اس صورت میں کیا حکم ہو؟
اگر کم از کم تین سبحان اللہ کی مقدار کھڑا رہا چپ تب بھی نماز تو اس کی درست ہے کہ تیسری اور چوتھی میں قراءت نہیں ہے، بہرحال افضل یہی ہے کہ تیسری اور چوتھی میں سورہ فاتحہ پڑھے، اور اگر اکیلا اپنے فرض پڑھ رہا ہے تب تو بہتر ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملائے۔
کچھ اور اس میں ڈیٹیل بہرحال بنے گی اس کی، کیونکہ انہوں نے بتایا نہیں کہ ان کو یاد کب آیا ہے، کیونکہ بعض صورتیں ایسی ہیں جیسے ایک آیت پڑھ لی اب اس کے بعد یاد آیا تو بھی حکم یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر سورت پڑھیں گے اور آخر میں سجدہ صاف کریں گے۔ اسی طرح رکوع میں چلے گئے وہاں پہ یاد آیا، رکوع سے کھڑے ہوئے جب یاد آیا یعنی سجدہ کرنے سے پہلے پہلے، تو بھی حکم یہ ہے کہ قیام میں لوٹ کر آئیں گے سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، رکوع کریں گے اور آخر میں سجدہ صاف انہوں نے کرنا ہوگا۔ تو یہ اس کی مختلف صورتیں بہرحال بنیں گی۔
پوری نماز میں یاد آیا ہی نہیں
جی
اور سلام پھیر لیا،
اب بھی اگر کوئی منافی نماز کام نہیں کیا
تو سجدہ صاف کر لے،
آپ سجدہ صاف کریں گے جی۔
منافی نماز کی تو الگ صورت لکھی ہے، اور نماز توڑنے والی صورتیں ہیں وہ پھر اپنی جگہ پر ہیں، جیسے کہ جان بوجھ کر گفتگو کر دی تو یہ منافی نماز، جان بوجھ کر وضو توڑ دیا تو یہ منافی نماز، نماز کے خلاف۔ یہ دو تین مثالیں دی ہیں
جی۔ منافی نماز کا مطلب یہی ہے کہ ایسا کوئی کام کہ جو ہم نماز میں نہیں کر سکتے وہ کیا ہے، جیسے کسی سے گفتگو کرنا شروع کر دی، سلام کر دیا کسی کو، کھانا پینا شروع کر دیا، اٹھ کے چل کے باہر نکل گیا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو نماز میں نہیں کی جا سکتی، وہ کر لی ہیں تو اب سجدے صاحب بھی نہیں کر سکتا، اور ابھی بیٹھا ہوا ہے اور کچھ اس نے ایسا کام نہیں کیا جو نماز میں نہیں کر سکتے، اب سجدہ صاحب کرتا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی.
جی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ اگر کسی نے داڑھی کی نیت کی ہو اور اس نے داڑھی رکھی ہو اور اس کے جاننے والے دو صحباب اس کو بولیں جی مولوی صاحب یا مفتی صاحب یا عالم صاحب، حالانکہ اس نے جو قرآن پاک کا علم حاصل نہ کیا ہو، تو ان کو ایسا بولنا کیسا گناہگار ہوں گے؟ یا اس حوالے سے تھوڑی رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر.
مولوی صاحب مفتی صاحب یہ شرارتن بولتے ہیں یا تنزن بولتے ہیں تو یہ تو ویسے ہی گناہگار ہیں، ایک مسلمان کی دل آزاری کا سامان کر رہے ہیں، ایسا نہیں بولنا چاہیے. یہ شرارتن بول رہے ہیں اس لیے میں بول رہا ہوں. باقی اگر ویسے اگر کسی کو پتہ نہیں ہے اور حلیہ اس کا عالم جیسا ہے تو عالم کہہ دیا تو کوئی عرض نہیں ہے، اور اگر مولانا کہہ دیا کسی داڑھی والے کو، یہ تو ہمارا عرف ہے مولانا تو بولتے ہیں داڑھی والے کو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. مفتی صاحب کا عرف نہیں ہے مفتی صاحب بولتے ہوں، مفتی صاحب اگر کسی داڑھی والے کو بولا اس کا مطلب شرارت کر رہے ہیں. دل آزاری کی صورت ہے اگر تو پھر گناہگار ہے اس طرح مفتی صاحب بولنے والا. باقی اگر مولانا کہنے سے بھی کسی کا دل دکھتا ہے تو منع کرتا ہے کہ نہیں مجھے مولانا مت کہو تو پھر نہیں کہہ سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ وسلم.
یہ داڑھی رکھنے والے کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ لوگ اس کو کوئی ملا بولتا ہے کوئی مولوی بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے، مولانا ہنسے تو بولے مولانا ہو کر اے مولانا ہو کر، تو یوں کر کے یہ امتحان ہوتا ہے کہ اپنے کو اس فیلڈ سے ہٹنا نہیں ہے. آقا کی سنت سجا لی اب یہ قبر میں ساتھ جائیے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اور جنہوں نے نہیں سجائی وہ بھی جلدی اور آج اور ابھی نیت کر لیں، یعنی کہ بعد میں کریں گے شادی کے بعد کریں گے تو فلاں تو جاب تو یہ واجب ہے. منڈانا یہ ایک مٹھی سے گھٹانا یہ دونوں حرام ہے، اس لیے جنہوں نے چھوٹی چھوٹی رکھی ہے طرح طرح کی ڈیزائننگ کر رہے ہیں آج کل داڑھی میں تو یہ ایسا نہ کریں، پوری ایک مٹھی تھوڑی کے نیچے سے رکھ لیں ہمت کر کے. اب منڈانا تو بہت کم ہو گیا ہے، پہلے منڈاتے تھے اب منڈاتے نہیں ہیں، تو یہ بس چھوٹی سی تراش خراش والی ڈیزائننگ والی یہ رکھ رہے ہیں تو یہ ایسا نہ کریں.
سوال ہے کہ میرے پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی فرما دے کہ اللہ پاک انہیں ہدایت دے، اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟
دعا کرنی چاہیے، پھول نہیں برسانے چاہیے. کیا مدنی چینل کو تو اعلان کر دیا کہ مجھے میرے پڑوسی تنگ کرتے ہیں، اب وہ علاقے میں کس کس کو کہتے ہیں یہ دیکھ لیں. تو اگر کہتے ہیں لوگوں کو تو پھر اب بھول جائیں، وہ ستائیں گے ظاہر، اب تو صبر اس کو بولتے بھی نہیں ہے. تو اس میں اس طرح سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کو آپ نے میرے کہا نا، اگر آپ کے پڑوسی سنتے ہوں گے برابر میں رہنے والا اور آج ہی اس سے کچھ منہ ماری ہوئی تھی تو وہ تو وہ دل پہ لے لے گا نا، یہ ہماری شکایت اس نے تو آل ورلڈ پہنچا دی. اس لیے ایسے موقع پر سوال اس طرح کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کو اس کا پڑوسی ستائے تو اسے کیا کرنا چاہیے، اس میں کچھ نہ کچھ بچت ہے. جیسے پہلے کیا ہوتا تھا، میرا باپ شراب پیتا ہے، میرا باپ میری ماں کو مارتا ہے، اس طرح میرے کو خصوصی اجتماعات میں خصوصی مدنی مذاکرے میں سوالات ہوتے تھے، پھر سمجھا سمجھا کر کہ میں نے کہا تیرے باپ کو کوئی بھول کر آئے گا تو کرے گا کیا؟ اچھا تم نے مطلب وہاں جا کر بھرے مجمع میں کہہ دیا کہ میرا باپ شراب پیتا ہے یا میرا باپ میری ماں کو مارتا ہے، تو وہ تو باپ کی تو گھوم جائے گی نا. اس لیے اگر کسی کو یوں ہو، اگر کوئی خاندان کا فرد شراب پیتا ہو یا کسی کا دوست یا پڑوسی شراب پیتا ہو تو اس کو کیسے سمجھایا جائے یا اس کے لیے دعا کر دیں؟ یہ نہیں ایسے جھوٹ بھی نہ ہو، اور سوال میں تو بعض صورتوں میں جھوٹ کی اجازت ہوتی ہے، تو اس طرح مت سوال کرے کہ فساد نہ کھڑا ہو، ورنہ یہ ڈائریکٹ آپ بولیں گے نا کہ میری بہن بے پردہ گھومتی ہے اب اس کے لیے دعا کر دو، تو میری ماں مطلب جب دیکھو میرے ابو سے جھگڑے کرتی ہے کے لیے دعا کر دو، تو وہ تو کوئی اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں آپ کے علاقے کے محلے کے خاندان کے بھی ہو سکتے ہوں یا سن رہے ہوں اسکرین پر آپ کا چلے تو اچھا اچھا یوں ہے. تو مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. سوال کرنا بھی ایک فن ہے اور سوال سمجھنا یہ بھی ایک فن ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام آمین بنت عبد الماجد اور میں کراچی پاکستان سے بات کر رہی ہوں. پیارے امیر اہل سنت آپ کو اور تمام عاشقان رسول کو میری طرف سے ذی الحجہ کا چاند بہت بہت مبارک ہو. پیارے امیر اہل سنت میرا آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کچھ لوگ جانوروں میں بھی برائیاں نکالتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس کا تو رنگ عجیب سا ہے, بہت کمزور ہے, قد چھوٹا ہے, بالکل گدھے جیسا لگتا ہے. تو پیارے امیر اہل سنت کے جانوروں کی بھی برائیاں کرنا منع ہے؟ میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجئے.
اللہ اللہ, بہت پیارے انداز میں سوال کیا. لگتا ہے کڈس مدنی چینل کی یہ کوئی بچی ہے, یہ ان کا انداز یہ ہوتا ہے نا. ماشاء اللہ اللہ اللہ, کڈس مدنی چینل تو بس اپنے گھر میں ضرور جاری رکھیں, بچوں کو دکھانا کہ یہ انشاءاللہ آپ کے بچوں کے ساتھ ساتھ آپ کی تقدیر بھی بدل دے گا انشاءاللہ. یہ جانور کی برائی کرنے میں جانور کو سمجھ نہیں پڑتی, لیکن جس کا جانور ہے جیسے کوئی لے کر چلا آ رہا ہو, آپ اس کو ہاتھ لگاؤ, ارے یہ تو ساری ہڈیاں ہیں, مریل سا ہے. اب وہ آپ یہ بولتے چلے ہیں, اس کے ایک رنگ آئے گا اس کے چہرے پر, دوسرا رنگ اتر جائے گا اور اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا یا لڑائی کر دے گا آپ سے کہ چلو میں تو مریل اٹھا لایا, تیرا تگڑا جانور کہاں ہے, ٹھیک ہے تو بس جائے گا. تو اس طرح کسی کے جانور کی برائی کریں گے تو یوں دل آزاری اس کی ہوگی جس کا یہ جانور ہے, تو اس لیے جانور کی برائی بھی نہیں کرنی. جیسا جس کو اللہ نے بنایا, اب گدھے جیسا اور کتے جیسا اور کیا کریں گے. اللہ نے جس طرح اس کو چھوٹے قد کا بنایا, اللہ نے بنایا, بندہ بھی تو چھوٹے قد کا ہوتا ہے. چھوٹے قد والے کو اپنے اس کے قد کے تعلق ہو ٹھنگو, ٹھنگو بولتے نا, یہ کتنا برا لگے گا. لمبے قد والے ہو لمبو, برا تو لگے گا نا. موٹا ہو گیا تو اس کو موٹو بولیں گے یا موٹا بولیں گے, تب بھی دل تو دکھے گا نا. تو ان چیزوں سے بالکل بچنا ہے. اگر کبھی کسی کا دل دکھایا ہے تو وہ بھی کرنی ہے اور اس سے بھی معافی مانگنی ہے. اس طرح کسی کے جانور کو اس طرح کی کمزوریاں بیان کر کے اس جانور والے کا دل دکھایا ہے, اس سے بھی معافی مانگنی ہے. بلکہ خریدتے وقت بھی اگر اس کو کہیں گے نا بیچنے والے, وہ تو بولے گا میرا جانور شیر ببر ہے اور شیر سے کم کی بات نہیں کرے گا, سمجھے. تو اس کو بھی بولیں گے شہر ہے وہ کیا بکری سے بھی زیادہ بزدل ہے, ابھی وہ گائے نے دم ہلائی تو وہ چل پڑا تھا. تو انہیں اگر ایسا کچھ ہوا بھی ہو تبھی بولنے کا نہیں, اس کا دل تو دکھے گا نا. وہ شہر بولے چیتا بولے اس کی مرضی ہو, اس کی زبان ہے وہ جو بولتا ہے. آپ دل دکھانے والا انداز نہ کریں. یہ شیر یا چیتا بولنا یہ جھوٹ نہیں ہے, وہ کہیں جھوٹ ہے. تو بیل کو شیر بول رہا ہے تو یہاں مراد وہ جنگل کا شیر نہیں ہے, ورنہ ساری منڈی خالی ہو جائے جنگل کا شیر اگر کھڑا ہو تو. اور شیر کی قربانی بھی نہیں ہوگی, کوئی خریدے گا بھی نہیں. تو یہ مطلب ایک تعریف میں مبالغہ ہے, لیکن یہ کہ اگر وہ واقعی ایسا جاندار شاندار ہے اور وہ اس کو شیر سے تشبیہ دیتا ہے تو پھر درست, ورنہ جھوٹی تعریف بھی اپنے مال کی یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ پھر ایک الگ صورت بن رہی ہے, وہ شیر کہنا وہ الگ بات ہے, ویسے اپنے مال کی تعریف کی اور وہ خوبی اس میں نہیں ہے تب بھی گناہگار ہے. اور اگر خریدار نے ایسی برائی اس میں بیان کی کہ جو اس میں نہیں ہے تب بھی گناہگار, اور اگر برائی بیان کی اور وہ دلازاری کی صورت بن رہی ہے, وہ برائی بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے تب بھی گناہگار, کہ بلا وجہ کیوں دل دکھا رہا ہے. تو یہ کہ اگر اپنے وارے میں آتا ہے تو ٹھیک ہے, جھوٹ نہیں بولنا. آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں, ادھر تو اتنے میں ملتا تھا, میں نے یار اس سے اچھا تھا, وہ تو ایسا جاندار تھا, تو یار بس ایسے ہی ہے, بس پھونک مارو تو دو گلاٹیاں کھا جائے, اس کے تم اتنے پیسے مانگ رہے ہو. تو یہ اس میں گفتگو میں جھوٹ دل آزاری اور یہ سب پوشیدہ ہوتی ہے. تو اس لیے جانور ہو یا کوئی چیز بھی بیچنا خریدنا ان سب میں جو بھی شرعی اصول ہیں ان کو پیش نظر رکھنا ہے، میں کسی کو تکلیف نہیں دینی، یہ تو اپنا کاش ہم لوگ اصول بنا لیں کسی کو تکلیف نہیں دینی، ہم اگر راحت پہنچا سکتے ہیں، آرام پہنچا سکتے ہیں، سکون پہنچا سکتے ہیں، دل خوش کر سکتے ہیں یا اس طریقے سے، تو یہ کرنا چاہیے، لیکن کسی کو ناحق تکلیف نہیں دینی چاہیے. آج کل سکون پہنچانا تو بس آگے پیچھے ہو گیا ہے، تکلیف کسی کو آنکھوں سے گھور کے تکلیف دی جاتی ہے، کسی کو ایک دم تیکھی نظر سے دیکھ کر تکلیف دی جاتی ہے، اور کسی کو منہ سے بول کر جھاڑ کر تکلیف دی جاتی ہے. کیا غصہ پڑتا ہے ویسے ہی بیٹھ، کیا گھٹنے پہ گھٹنا چڑھا رہا ہے، کیا میرے لیے جگہ تنگ کر دیے، تھوڑا کھل کے بیٹھ. یا کوئی گزرے گا اس کا، جیسے اس وقت بیٹھے میں تو گزرے گا اس کا پاؤں اتفاق سے لگ گیا، میں اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے. یہ ہماری یعنی کہ لینگویج ہے جو بعض اوقات بہت دل آزار ہوتی ہے اور اگلے کو بہت دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. اگر واقعی تکلیف پہنچی ہے تو نرمی سے پیار سے سمجھا دیا جائے. اب وہ لگ گئی ٹانگ تو اب اس کا حل تو ہے نہیں، لگ چکی. ابھی اندھا ہے بولے تو بھی ابھی دیکھ کر نکل، اب وہ تو جو ہونا تھا ہو چکا، صبر کرے آدمی، عافیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ گھر کے اندر 8 سے 9 افراد ہیں جن پہ قربانی واجب ہے، اور وہ کم اور زیادہ پیسے ملا کر، کوئی کم کوئی زیادہ پیسے ملا کے ایک گائے یا ایک اونٹ لے آتا ہے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے کہ مطلب قربانی میں تو 7 حصے ہوتے ہیں، تو وہ 9 افرادوں پہ قربانی واجب ہے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی کہ اس سوال یہ ہے کہ کیسے قربانی کو ڈیوائڈ کریں، وہ اپنے اندر کون اپنی قربانی وقف کریں.
یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ 9 افراد کے اوپر قربانی واجب ہے، اور ایک جانور سب کچھ کم پیسے کچھ زیادہ پیسے ملا کر لے کر آ رہے ہیں،
سب نے حصہ ڈالا ہے، 9 نے.
جی 9 نے، یعنی وہ 9 کی طرف سے کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوست میں سے اپنے آپ کو مائنس کر دیں، تو دونوں صورتوں کا حکم فرما دیں.
اب یہ کہ کسی نے تھوڑے پیسے دیے، کسی نے زیادہ پیسے دیے، یہ گھر میں یہ بے تکلفی میں چل جائے گا.
یہاں جو علماء ہیں ہمارے زمانے کے، اس میں دونوں طرح کی رائے ہیں. بعض نے کہا کہ پیسے برابر دیں، بعض کم زیادہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ چل جائے گا، کہ کسی نے کم دیے کسی نے زیادہ دیے، تو یہ دونوں طرح کی رائے اس پر موجود ہیں. تو بہرحال احتیاط اسی میں کہ سب کے برابر پیسے ہوں، یا جو ہے وہ معافی کی صورت بنے گی اس کے اندر. لیکن یہ صورتحال جو یہ بتا رہے ہیں یہ تو بالکل غلط ہی ہے نا. یہ تو یعنی ایک بڑا جانور جو 7 کی طرف سے ہوتا ہے، وہ 9 افراد مل کے کر رہے ہیں، وہ تو برابر برابر پیسے ملائیں گے تو بھی نہیں ہوگا، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی.
اگر 9 کی نیت کریں گے تب تو کسی کی نہیں ہوگی، اگر 2 جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈراپ ہو جائے وہ واجب سے محروم تو رہیں گے. اگر واجب ہے ان پر بھی نہ قرآن اندازی کر سکتے ہیں اس میں، تو ایک گائے کر دیں اور آپس میں اتفاق رائے سے 2 حصے کہیں سے لے لیں، اجتماعی قربانی سے، یا 2 بکرے لے لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. قربانی تو ہر فرد پر واجب ہے نا، جبکہ واجب ہے جیسا سوال میں کہا گیا، سب کو کرنی ہی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. اس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں تو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.
الحمد للہ امیر علیہ سنت کی طرف سے ماہ ذوالحجہ کے پہلے نو دنوں کے روزے رکھنے کی ترغیب کا سلسلہ ہے. عاشقان رسول نے اپنی نیتوں کا اظہار کیا ہے. پانچ روزے رکھنے کی جو نیتیں ہیں, اسلامی بھائیوں کی تعداد ہے 4799, اسلامی بہنوں کی تعداد 3878, تین روزے رکھنے کی نیتیں 7067 اور اسلامی بھائیوں کی اور اسلامی بہنوں کی تعداد 3769, دو روزے رکھنے کی نیتیں 12652 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 5580, یعنی ٹوٹل ہمیں جو نیتیں اب تک ملی ہیں 37745.
کارکردگی لینے میں کمزوری ہے, ورنہ ان دنوں میں ہمارے ماحول میں روزے رکھے جاتے ہیں. 9 تاریخ کا تو عام طور پہ مجھے امید ہے کہ لاکھوں اسلامی بھائی روزے رکھتے ہوں گے, اسلامی بہنیں بھی. کارکردگی جمع ہو, پیر شریف ہمارے یہاں وہ نیک اعمال میں پیر شریف کا روزہ رکھا جاتا ہے جو کہ وہ سنت بھی ہے, اس کا بھی ایک رجحان تو ہے. تو اگر یہ کوشش کریں گے اور کارکردگی جمع کرنے والے ایکٹیو مزید ہوں گے نا, تو اللہ کرے گا تو کارکردگی زیادہ ملے گی. اس طرح جو روزوں کی طرف راغب نہیں ہے اللہ کرے گا ان کی بھی رغبت بڑھے گی. کہ آج کل جو 9 دنوں میں ایک روزے کا ثواب ایک سال کے روزوں کا برابر ہے, اس لیے وہ موقع اچھا ہے. رمضان شریف کے بعد یہ افضل روزے ہیں, اس کو جن سے بن پڑے وہ ضرور رکھیں. جو معذور ہے وہ مجبور ہے, معذور من جس کو عذر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی مذاکرے میں کل جو ناظرین سے سوالات کیے گئے تھے, آئیے ان کے جوابات سنتے ہیں. سوال نمبر 1, ذی الحجۃ الحرام کے پہلے عشرے کے ہر دن کا روزہ کتنے روزوں کے برابر ہے؟ جواب, 1 سال کے روزوں کے برابر. سوال نمبر 2, کس دن کے حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے؟ جواب, جمعے کے حج کو. سوال نمبر 3, حضرت عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے کے بزرگ ہیں یا بعد کے؟ جواب, پہلے کے. درست جواب دینے والے عاشقان رسول میں سے چند کے سلیکٹڈ نام, بنت نعمان اتاریہ جزیرہ بیٹ کیماری کراچی, نعمان اتاری ڈیرہ غازی خان, بنت سخاوت اتاریہ نارنگ منڈی, غلام عباس سیالکوٹ, بنت عبد الرشید راول پنڈی, بنت جاوید اتاریہ مامو کانجن,
بنت عبد الرحمن بورے والا. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی کے ذریعے یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت عبد الرشید راول پنڈی. ان کو انشاءاللہ عزوجل تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 12 مہینے تک ان کے ایڈریس پر رنگین ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ عزوجل. آج کے مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے جانے والے سوالات. اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کی بجائے کنیت یعنی ام فلاں یا بنت فلاں لکھیں. اور یہ جوابات انشاءاللہ کل عشاء کی نماز تک دینے ہیں. سوال یہ ہیں: نمبر ایک، نابینا پر حج فرض ہے یا نہیں؟ سوال نمبر دو، حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دوسرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون ہوئے؟ سوال نمبر تین، قربانی واجب ہونے کا وقت 10 ذی الحجۃ الحرام کی صبح صادق سے کب تک ہے؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
مدنی مذاکرہ.